بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، 22 اکتوبر 1904۔ ایک شخص بیمار کا ذکر ہوا، حضرت اقدس نے فرمایا انسان حالت تندرستی میں صحت کی قدر نہیں کرتا کہ ان ایام میں اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے تاکہ وہ ہر طرح اس کا حافظ و ناصر ہو، اور جب بیمار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ صحت اس لیے طلب کرتا ہے کہ انہی دنیا کی امور میں مبتلا ہو، اگر اس کا ارادہ خدمت دین ہو تو اس کا صحت طلب کرنا گویا منشاء الہی کے مطابق ہوگا۔ اسی بیمار کے نسبت ذکر ہوا کہ اس نے کئی 100 روپیہ لوگوں سے لینا ہے، مگر صرف چند روپاؤں کے کاغذات ہیں، باقی تمام زبانی لین دین ہے، اور اس کی 2 لڑکیاں ہیں۔ بعض احباب نے تجویز کیا کہ جو کچھ رقوم لوگوں کے ذمے ہیں اور وہ تحریر میں نہیں آئیں تو چاہیے کہ اب 2 آدمی گواہ مقرر کر کے اس کی زندگی میں وہ رقمیں ان مقروضوں کی منوا لی جاویں اور تحریر کروا لیا جاوے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے، ممکن ہے کہ اگر وہ مر جاوے تو بیچاری لڑکیوں کو ہی کچھ فائدہ پہنچ جاوے۔ حضور کے مجلس میں اہل اسلام کی وحدت اور اخوت پر ذکر ہوا کہ عیسائیوں نے بھی اس خوبی کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان لوگ جب مسجد میں داخل ہو جاویں تو ان میں بادشاہ اور امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اور کسی کو حق نہیں کہ کسی قسم کا امتیاز کرے، حالانکہ عیسائیوں کے گرجے سے محروم ہیں، خاص انگریزوں کے گرجوں میں عام عیسائی داخل نہیں ہو سکتے، پھر گرجوں میں درجہ بدرجہ چوکیاں لگی ہوتی ہیں، اور رومن کیتھولک تو نشستوں پر نام بھی لکھ دیتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کے معبد میں یہ ایک بے نظیر نمونہ ہے کہ سب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ہماری مسجد میں تو خود امام الوقت بھی مقتدی بن کر نماز پڑھتا ہے۔ مہمان کی تواضع کے متعلق حضرت اقدس نے فرمایا لنگر خانے کے محتمم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاط کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے، ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے، کسی کے میرے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دستکش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں، اور جو نئے ناواقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں اس لیے معذور ہوں، مگر جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگ صدا اور ہزارہ کو اس کا سفر طے کر کے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں، پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو تو ممکن ہے کہ رنج پہنچے، اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے اور پھر گناہ میزبان کے ذمے ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا کہ حضور بعض لوگ جب مسافر خانے میں ناواردوں سے مذہبی مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنے خیال اور رائے کے موافق کلام کرتے ہیں، جو کہ بعض اوقات بے محل اور حضور کے منشا کے خلاف بھی ہوتی ہے، اور نووارد متلاشی بھی اسے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا یہی مشرب ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ نوواردوں کے لیے ابتلا ہوتا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ اس قسم کی کلام ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض مناظرین کو کیونکہ نصارہ کے ساتھ کلام کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قصے شان کرتے ہیں تو محل اور موقع کے لحاظ سے ان کو یسوع کی نسبت اسی قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں، اور وہ مقتضائے وقت ہوتا ہے، مگر ہر ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے، اور دوسرے لوگ اکثر کسی نبی کی شان میں بھی کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی گمان نہ کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقع کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہت سے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں، وہاں بشر و مثلکم بھی کہہ دیا ہے، سورہ کاف 111، مگر اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہیں، مگر اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع عام آدمیوں جیسے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کے شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے. اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب بھی سلب کر دیے جاویں. آخر کار یہ تجویز ہوا کہ ایک صاحب ذی وجاہت و ذی اثر کے ہاتھ میں مہمانوں کی تواضع کا اہتمام دیا جاوے. 23 اکتوبر 1904 بوقت ظہر. ظہر کے وقت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی تحریری درخواست بدریہ کارڈ کے ان الفاظ میں پیش کی کہ یہ شخص حضور کی تصویر کو خط و کتابت کے کارڈوں پر چھاپنا چاہتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں. یہ الفاظ جا کر میں نے اپنے کانوں سے سنے، لیکن حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حکیم فضل الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس سے پیشتر آپ نے یہ الفاظ بھی فرمایا کہ یہ بدعت بڑھتی جاتی ہے، میں اسے ناپسند کرتا ہوں. 27 اکتوبر 1904 حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لے جا رہے تھے. بٹالہ ریلوے اسٹیشن پر جماعت بٹالہ نے آ کر شرف نیاز حاصل کیا. ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی محنت و تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور کمال حاصل ہو جائے. اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قسم کے لوگ ہمیشہ گزرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی محنت اور تکلیف اور سائی اور مجاہدہ کے وہ کمالات حاصل کر لیں جو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں. صوفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم پھونک مارنے سے ولی ہو جائیں. ایسے لوگوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ پھونک کے واسطے بھی تو قریب ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھونک بھی دور سے نہیں لگتی. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، یعنی کوئی انسان بغیر سائی کے کمال حاصل نہیں کر سکتا. یہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے، پھر اس کے خلاف اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے اور اسے آزماتا ہے، اس لیے معروم رہے گا. دنیا کے عام کاروبار میں بھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ پھونک مار کر سب کچھ حاصل ہو جائے یا بدوں سائی اور مجاہدہ کی کوئی کامیابی مل سکے. دیکھو آپ شہر سے چلے تو اسٹیشن پر پہنچے، اگر شہر سے ہی نہ چلتے تو کیوں کر پہنچتے؟ پاؤں کو حرکت دینی پڑتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے جس قدر کاروبار دنیا کے ہیں، سم میں اول انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے. جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا، العنکبوت 70. بس کوشش کرنی چاہیے، کامیابیوں کی راہ ہے. حضور علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ واپسی کب ہوگی؟ فرمایا رفتن با ارادت و آمدن با اجازت. تعاون کے ذکر پہ فرمایا لوگوں کی شقاوت کی ایک نشانی یہ ہے کہ نزول بلا پر بجائے اس کے استغفار کریں، جھوٹی تعویلوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں بیماری ہوا ہی کرتی ہے، یہ دہریت کی علامت ہے. یعنی وہ لوگ اس میں تصرف الہی کو نہیں مانتے، پھر یہ تعویل کرتے ہیں کہ دیکھو چین اور لندن میں نہیں، کم بختوں کو یہ خیال نہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح اور فکر کریں، اور چین اور لندن کی فکر پڑ جاتی ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. 28 اکتوبر 1904 بعد نماز جمعہ. فرمایا میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات کہنا چاہتا ہوں. یہ بیعت تخم ریزی ہے اعمال صالحہ کی. جس طرح کوئی باغبان درخت لگاتا ہے یا کسی چیز کا بیج بوتا ہے، پھر اگر کوئی شخص بیج بو کر یا درخت لگا کر وہیں اس کو ختم کر دے اور آئندہ پاشی اور حفاظت نہ کرے، وہ تخم بھی ضائع ہو جائے گا. اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، بس اگر انسان نیک عمل کر کے اس کے محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے. تمام مخلوقات مثلا مسلمان ہی صحیح اپنے مذاہب کے فرائض میں پابند ہیں مگر اس میں کوئی ترقی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کے بڑھانے کا خیال ان کو نہیں ہوتا اور رفتہ رفتہ وہ عمل رسم میں داخل ہو جاتا ہے. پس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو کلمہ پڑھنے لگے, ہندوؤں کے گھر میں ہوتے تو رام رام کہتے. یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے. اگر ساتھ اس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے, مگر یہ مقدم رکھنا تمہارے اختیار میں نہیں بلکہ امداد الہی کی سخت ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جادوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کبوت آیت 70, کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کا رہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں. جس طرح وہ دانہ تخمریزی کا بدوں کوشش اور آپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے, اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کرو گے اور دعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الہی وارد نہیں ہوگا, اور بغیر امداد الہی کی تبدیلی ناممکن ہے. چور بدماش زانی وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہر وقت ایسے نہیں رہتے بلکہ بعض وقت ان کو ضرور پیشمانی ہوتی ہے, یہی حال ہر بدکار کا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے, بس اس خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے پنج وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا, اس میں ایاک نعبد اور پھر ایاک نستعین یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں, اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے, یعنی ہر نیک کام میں قوا تدابیر اور جد و جہد سے کام لیں, یہ اشارہ ہے نعبدوں کی طرف. کیونکہ جو شخص نیری دعا کرتا اور جد و جہد نہیں کرتا وہ بیریاب نہیں ہوتا. جیسے کسان بیج بو کر اگر جد و جہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے, اور یہ سنت اللہ ہے. اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے. مثلاً دو کسان ہیں, ایک تو سخت محنت اور کل بارہ نہیں کرتا ہے, یہ تو ضرور کامیاب ہوگا. دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے, اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی, جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ مفلس رہے گا. اسی طرح دینی کام بھی ہیں, انہیں میں منافق, انہیں میں نکمے, انہیں میں صالح, انہیں میں ابدال, قطب, غوث بنتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک درجہ پاتے ہیں, اور بعض 40-40 برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوس روز اول ہی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, 30 روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کے نماز خواہیں مگر ہمیں امداد الہی نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ رسمی اور تقلیدی عبادت کرتے ہیں, ترقی کا کبھی خیال نہیں, گناہوں کی جستجو ہی نہیں, سچی توبہ کی طلب ہی نہیں, بس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں. ایسے انسان باہم سے کم نہیں, ایسے نمازیں خدا کی طرف سے ویل لاتی ہیں. نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے, جیسے طبیب کے زیر علاج ایک بیمار ہے, ایک نسخہ وہ 10 روز استعمال کرتا ہے, پھر اس سے اس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے, جب اتنے دنوں کے بعد فائدہ نہ ہو تو بیمار کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ نسخہ ضرور میرے مزاج کے موافق نہیں اور یہ بدلنا چاہیے. بس رسم اور رسم عبادت ٹھیک نہیں. نمازوں میں دعائیں اور درود ہیں, یہ عربی زبان میں ہیں, مگر تم پر حرام نہیں کہ نمازوں میں اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگا کرو, ورنہ ترقی نہ ہوگی. خدا کا حکم ہے کہ نماز وہ ہے جس میں تضرع اور حضور قلب ہو, ایسے ہی لوگوں کے گناہ دور ہوتے ہیں. چنانچہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, سورہ ہود آیت 115, یعنی نیکیاں بدیوں کو دور کرتی ہیں. یہاں حسنات کے معنی نماز کے ہیں, اور حضور اور تضرع اپنی زبان میں مانگنے سے حاصل ہوتا ہے. بس کبھی کبھی ضرور اپنی زبان میں دعا کیا کرو, اور بہترین دعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دعا ہے. جب ذمہ دار کو ذمہ داری کا ڈھب آ جاوے تو وہ ذمہ داری کے صراط مستقیم پر پہنچ جاوے گا اور کامیاب ہو جاوے گا. اسی طرح تم خدا کے ملنے کی صراط مستقیم تلاش کرو اور دعا کرو کہ یا الہی میں تیرا گناہگار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں, میری رہنمائی کر. ادنا اور اعلیٰ سب آجتے ہیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو, کہ اصل موتی وہی ہے، بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازے پر سوالی ہر روز جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آ جاوے گی۔ پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے، پس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پا لیتا ہے۔ نماز کا دوسرا نام دعا بھی ہے، جیسے فرمایا ادعونی استجیب لکم، سورہ مومن آیت 61۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، البقرہ آیت 87۔ جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے پس میں بہت ہی قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں، پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دوں گا اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر کہو کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا، تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو کہ تم سے بہت دور ہے پکارتے ہو، اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے۔ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا، مگر جب وہ دور سے جواب دے گا تو تم باعث بہرہ پن کے اس کو سن نہیں سکو گے۔ پس جوں جوں تمہارے درمیانی پڑے درمیانی پردے اور حجاب اور دوری دور ہوتے جائے گی تو تم ضرور آواز کو سنو گے۔ جب سے دنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس بات کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ بات نابود ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے بھی۔ بس خدا کے ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سن لیں، یا دیدار یا گفتار۔ بس آج کل کا گفتار قائم مقام ہے دیدار کا، جب تک خدا کے اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے۔ جب درمیانی پردہ اٹھ جاوے گا تو اس کی آواز سنائی دے گی۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 1300 برس سے خدا کا مکالمہ مخاطبہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اندھا سب کوئی اندھا سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں جو نور موجود نہیں۔ اگر اسلام میں یہ شرف بذریعہ دعاؤں اور اخلاص کے نہ ہوتا تو پھر اسلام کچھ چیز بھی نہ ہوتا، اور یہ بھی اور مذاہب کی طرح مردہ مذہب ہو جاتا۔ بس تم ان مردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مردہ اور اسلام کو بھی مردہ بتاتے ہیں۔ یہ تو در حقیقت ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مساوہ جا کر کرتا ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو صراط الذین انعمت علیہم کیوں سکھایا؟ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ روحانی انعام کی درخواست ہے۔ تو پھر تم مانگتے کیا ہو؟ یہ دعا فاتح ایسی عجیب ایسی جامع دعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی نے سکھلائی نہیں۔ بس اگر یہ نرے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ نے منظور نہیں کرنا، تو ایسے الفاظ خدا نے ہمیں کیوں سکھلائے؟ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ خدا کے ذات میں بخل نہیں، ورنہ انبیاء اس لیے اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا کی جاوے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے ذیل کے نیچے آ جائیں گے۔ جیسے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران آیت 32۔ یعنی میری پیروی میں تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر محبوب ہونے کی بدولت یہ سب اکرام ہوئے، مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب ہے تو سخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے، مگر ہرگز اسلام ایسا مذہب نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معاہدہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بن کر آئے تھے، وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم تھے۔ پس اگر وہ مال دنیا نہیں تھا تو کیا وہ گھڑی واپس لے گئے؟ پر سچ ہے جس اندھے کے پاس روشنی موجود نہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں اور تقسیم کر سکتا ہوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما واضل سبیلا، بنی اسرائیل آیت 73۔ انبیاء تو اعلیٰ وجل بصیرت ہوتے ہیں، پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کسی کو نہیں ملے گی تو گویا یہ خود اس دنیا سے اندھے ہی جائیں گے۔ اگر ان کا ایمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہوتا تو یہ یقین رکھتے کہ وہ آسمانی مال تقسیم کرنے آئے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ امت تمام امتوں سے فوقیت حاصل کرے گی، حالانکہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی ماں کو وہی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ کہ ان کے مردوں کو بھی کبھی ایسی وہی ہوئی ہے؟ لاہور میں ایک مولوی سے میری بحث ہوئی محدث کے لفظ پر کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ محدث وہ ہے کہ خدا سے مکالمہ کر سکے، اور یہ بات حضرت عمر کے متعلق تھی، تو اس مولوی نے جواب دیا کہ چونکہ اسلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکالمہ الہی نصیب نہیں، اس لیے حضرت عمر کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوا، یہ گویا اس امت میں تو دجال آتے رہیں گے۔ مسیح کے متعلق جس زمانے کی اطلاع حدیث وغیرہ میں دی گئی ہے وہ یہی زمانہ ہے، سورہ نور اور بخاری میں منکم کا لفظ صاف ہے، آثار تمام نمودار ہو گئے ہیں، قصور و خصور رمضان میں ہو گیا، تعاون آ گئی، یہ کیسے کھلے نشان تھے، لیکن لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا آیا ہے، نہ تو یہ ہارتے ہیں اور نہ خدا ہارنے والا ہے، آخر تم جانتے ہو کہ نتیجہ کیا ہوگا، یہی کہ وہ پاک خدا جیتے گا۔ باوجود اس قدر کھلے نشانات کے جواب یہ دیتے ہیں کہ 30 دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے، وہ کم وقت ہو تمہارے حصے میں دجال ہی دجال رہ گئے ہیں، بیرونی اور اندرونی بلائیں تم پر آئیں، درونی اور بیرونی بلائیں تم پر آئیں اور خدا کی طرف سے بھی آیا تو دجال ہی آیا، اول تو تم خود بخود مرتے جاتے تھے، اب ایسی حالت میں خدا نے تم سے یہ سلوک کیا کہ مرتے کو مارنے کی تجویز ٹھہرائی، کیا خدا کو تم سے کوئی ایسی سخت دعوت تھی کہ سختی پر سختی کر رہا ہے، یہ انسانی غلطیاں ہیں، تم لوگ ان سے ہوشیار رہو، خدا تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، جب کسی کپڑے پر ہفتہ گزر جاتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو صاف کرایا جاوے، پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا پر 100 کی جگہ 120 برس گزر گئے پر خدا نے تجدید دین کی کوئی تجدید نہ کی، اور بجائے تجدید کے دجال بھیج کر اس کی تخریب کی۔ اس وقت 30 لاکھ مسلمان عیسائی ہو چکا ہے، یہ وہ قوم تھی کہ اگر اس میں سے ایک شخص بھی عیسائی ہوتا تھا تو حشر بپا ہو جاتا تھا، دوسری طرف ایک اور خبیث قوم نے سر اٹھایا ہے، وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر آریہ بنا رہی ہے، مگر ان ہمارے مسلمانوں کو یہی خیال آتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر دجال ہی پیدا ہوا ہے، اور خدا نے بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا کہ دجال کو صدی کے سفر بھیجا تاکہ ان کی رہی سے ہی امید بھی باقی نہ رہے، معلوم ہوا کہ تمہارے اندر بڑے خبث اور گناہ پوشیدہ ہیں جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون، الحجر آیت 10، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی جب اس کے معنی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مامور آیا کریں گے، بس تم اپنے اوپر خیال مت کرو بلکہ صدی کے ابتدا اور بیرونی عملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر تم خود غور و فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے یا مہدی اور مسیح کی۔ تعصب بڑی بری بلا ہوتی ہے، تعصب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا، ان کو دکاندار قرار دیا ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف بلاتے رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور رہے گی، قرآن کریم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، رحمان بے مانگے دینے والا اور رحیم محنت کو نہ ضائع کرنے والا، پس اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کہاں گئی، سوچو تو صحیح کہ اس کے مناسب حال ہے یہ کیا، اصل میں جب انسان تعصب پر آتا ہے تو آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے، اور جب اس میں ترقی کرتا ہے تو وہ نور چھین لیا جاتا ہے، بس ہدایت پانے کا طریق اشتہار بازی نہیں، ان لوگوں سے پوچھو کہ تم ایک دفعہ بھی میرے پاس آئے ہو اور اپنے اعتراضات کا جواب پوچھا ہے، یہ کم سے کم میری تصانیف کو ہی دیکھا ہے، تو جواب دیں گے کہ میاں ہم کو ان باتوں کی فرصت نہیں، پھر تم نے چٹ دجال کا فتویٰ کیوں لگا دیا، پھر ہم نے دین میں کون سی تعریف کی ہے، تم منہ سے نماز اور روزے کا نام لیتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ ان کی روحانیت لو، صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ وہ خدا کہتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ تمہارے پوسٹ میں کیفیت داخل ہو جائے، تمہارے درمیان مسیح کا جھگڑا ضرور ہے لیکن خدا کی کلام سے زیادہ سچا گواہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں دوسروں کے قول سے کیا غرض ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حق اور سچ ہیں، مگر جو قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں، بس ہمیں ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے قصوں پر جو احادیث میں درج ہیں قرآن کریم کو مقدم رکھیں، بس ہم تو قرآن کریم کو ترجیح دیں گے اور جو احادیث قوی اور صحیح ہیں وہ ضرور قرآن کے ساتھ ہیں اور ہمارے دعویٰ میں ہماری معیت ہیں، بس ہمارا اور ان لوگوں کا اور کوئی اختلاف نہیں، بجوز اس کے کہ یہ پوسٹ پر قناعت کرتے ہیں اور ہم مغز کو چاہتے ہیں۔ مسیح کی موت کا قرآن نے خود فلما توفیتنی میں فیصلہ کر دیا ہے. اگر ہم قبول کر لیں تو مسیح ناصری آج تک زندہ ہے, تو ہمیں یہ بھی قبول کرنا پڑے گا کہ عیسائی بھی آج تک راہ راست پر ہیں, اور اس کی قرآن کریم خود تردید کرتا ہے, تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا, سورہ مریم آیت 91-92. مجھے میرے خدا نے ہزارہ وحیوں میں معمور کیا ہے, اور وہ وہی بات ہے جو 1300 برس پہلے سے لکھی ہوئی تھی, ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں اگر شرم و حیا اور ایمان ہو. یہ بھی نہ صحیح, کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں, مگر وہی کہ جن کے حق میں سعادت تھی. بس ہمارا کام تو سمجھانا ہے, پر جو شخص مسیح کو زندہ مانتا ہے وہ جھوٹا ہے اور خدا کا منکر ہے, اور جس کو خدا نے معمور کیا ہے اس کو تو تازہ علم اس کی وفات کا دیا ہے. پھر اگر انہوں نے مسیح کو ماننا تھا تو وہ حکم کس بات کا ہوگا, اور ہر ایک مذہب والا اس کا فیصلہ کس طرح مانے گا؟ حکم کا لفظ تو صاف دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان لوگوں میں اختلاف اور اغلاط ہوں گے جن کا وہ آ کر فیصلہ کرے گا. بس ہم تو تم سے سچا اتباع نبی کریم اور ترک اغلا طلب کرتے ہیں, اور بس ہمارے لوگ مخالفین سے سختی سے پیش نہ آیا کریں, ان کا درستی کا نرمی سے جواب دیں اور ملاطفت سے سلوک کریں, کیونکہ یہ خیالات مدت مدید سے ان کے دلوں میں ہیں, رفتہ رفتہ ہی دور ہوں گے. اس لیے نرمی سے کام لیں, اگر وہ سخت مخالفت کریں تو اعراض کریں, مگر اس بات کے لیے اپنے اندر قوت جاذبہ پیدا کرو, اور قوت جاذبہ اس وقت پیدا ہوگی جب تم صادق مومن بنو گے, اور اگر تم صادق نہیں تو تمہاری نصیحت ایسی ہے جیسے پرنالے کا پانی مجھے بھی فساد ہوتا ہے. بس صادق کے واسطے ورزش کی اشد ضرورت ہے, جیسے ایک پہلوان کے سامنے تمہاری کیا ہستی ہے کہ مقابلہ کر سکو, اگرچہ وہ بھی تمہارے جیسا آدمی تھا, جسمانی نشو و نما اس نے ترقی کی اور ورزش کر کے یہ طاقت کے روحانی پہلوان یعنی صادق مومن بنو. جو شخص اپنا نشو و نما نہیں کرتا وہ تو اپنے کنبے کو بھی درست نہیں کر سکتا. بس قوت روحانی پیدا کرو, دیکھو نبی رسول سب ایک ایک ہو کر ہی آئے ہیں, مگر وہ صادق اور جاذب تھے. مال کی غریبی اور کمزوری جدا چیز ہے, روحانی قوت ہونی چاہیے. ہاں کشش میں بھی وہی سعادت مند ہیں جن کو کچھ مناسبت ہوتی ہے. مثلا انجن سرد ہے تو فائدہ نہیں دے سکتا, اگر خوب گرم ہے تو 100 گاڑی بھی لے جاوے گا. بس گرم اور پرتاثیر مومن بنو. اس ہماری جماعت کے واسطے خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں پھیلے گی, پھر اگر طاقت والے اور اس کے پھیلانے والے اور لوگ ہوں گے تو تم نے کیا حاصل کیا؟ اب سوال یہ ہوگا کہ طاقت کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صادق اور پکا بندہ بن جاوے تاکہ کسی زلزلے سے برگشتہ اور منہ پھیرنے والا نہ ہو. صحابہ اکرام سارے با خدا اور عاقل تھے, مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر ایسے وفادار تھے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. اسی لیے آپ کو سانپوں اور درندوں اور خاردار کانٹوں والا جنگل اس کے درندے حیوانات انسانی شکل میں دکھلائے دیے, اس کے درندے اور حیوانات انسانی شکل میں دکھلائے گئے, پھر ملک بھی ایسا اس کے سپرد کیا کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شریر و نفس نہ تھا. پھر آئے ایسے وقت پر کہ تمام مردہ اور فساد کی جڑ تھے, جیسے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر, سورہ روم آیت 42. اور گئے ایسے وقت پر کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, المائدہ آیت 4. اذا جاء نصر اللہ والفتح, سورہ نصر آیت 2. اس کو معجزہ کہتے ہیں, اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت الہی اور قوت جاذبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. بس خدا تعالیٰ کے خاص بندوں اور غیروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ قوت ایمانی اور استقامت ایسی ہو کہ کسی رکاوٹ شدید سے باز نہ رہے. اس صفت سے جس کو جتنا حصہ ملا ہے اتنا ہی وہ برکت کا موجب ہوگا. میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تبدیلی کے واسطے تین باتیں یاد رکھو. نمبر 1, نفس امارہ کے مقابل پر تدابیر اور جد و جہد سے کام لو. نمبر 2, دعاؤں سے کام لو. نمبر 3, سست اور کامل نہ بنو اور تھکو نہیں. ہماری جماعت بھی اگر بیج کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہ ہوگا. جو ردی رہتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا نہیں. بس تقویٰ عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو. اگر کوئی شخص مجھے دجال اور کافر وغیرہ ناموں سے پکارتا ہے تو تم اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کرو, کیونکہ جب خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے ان کے ایسے بد کلمات اور گالیوں کا کیا ڈر ہے.
فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا تھا. ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ پکار اٹھا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر موسیٰ اور اس کے متبع ایمان لائے ہیں. ایسے لوگ یاد رکھو کہ مخنص اور نامرد ہوتے ہیں. یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بعض اوقات اپنی ماں اور باپ کو بھی نہ سمجھی کی وجہ سے گالی دے دیتا ہے مگر اس کے اس فعل کو کوئی برا نہیں سمجھتا. بس یاد رکھو کہ نری بیت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سود مند نہیں ہے. جب کوئی شخص شدت پیاس سے مرنے کے قریب ہو جاوے یا شدت بھوک سے مرنے تک پہنچ جاوے تو کیا اس ہوتے قطرہ پانی یا ایک دانہ کھانے کا اس کو موت سے بچا لے گا؟ ہرگز نہیں. جس طرح اس بدن کو بچانے کے واسطے کافی خوراک اور کافی پانی بہن پہنچانے کے سوا مفر نہیں, اسی طرح پورے جہنم سے تھوڑی سی نیکی سے تم بھی نہیں بچ سکتے. بس اس دھوکے میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے, اب ہمیں کیا ڈر ہے. ہدایت بھی ایک موت ہے. جو شخص یہ موت اپنے اوپر وارد کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے, اور یہی اشیاء کا اعتقاد ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واضح فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, المائدہ آیت 106. یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو, اپنے امراض کو دور کرو, دوسروں کا فکر مت کرو. ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو. خدا تعالیٰ تمہیں بخشے اور تمہارے گناہوں سے تمہیں مخلصی دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور ہمارے صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دے دے. آمین. 2 نومبر 1904 بمقام سیالکوٹ. فرمایا, اس بیت کی اصل غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ذوق و شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو کر اس کی جگہ نیکیاں پیدا ہوں. جو شخص اس غرض کو ملحوظ نہیں رکھتا اور بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتا جو کوشش کا حق ہے, اور پھر اس قدر دعا نہیں کرتا جو دعا کرنے کا حق ہے, تو وہ اس اقرار کی جو خدا تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے سخت بے حرمتی کرتا ہے, اور وہ سب سے زیادہ گناہگار اور قابل سزا ٹھہرتا ہے. بس یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت کا اقرار ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے. مثل مشہور ہے, جو آئندہ یا بندہ جو شخص دروازہ کھڑکھڑاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے. اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, الانکبوت آیت 70. یعنی جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلا دیتے ہیں, لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پا سکتا ہے؟ خدا یابی اور حقیقی کامیابی اور نجات کا بھی یہی گور اور رسول ہے. انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے تکے نہیں, نہ درماندہ ہو اور نہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے. تم لوگوں نے اس وقت خدا تعالیٰ کے حضور میرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ تمہارے لیے باعث سے برکت ہونے کی بجائے لعنت کا موجب ہو جاوے. کیونکہ اگر تم لوگ مجھے شناخت کر کے بھی اور خدا تعالیٰ سے اقرار کر کے بھی اس عہد کو توڑتے ہو تو پھر تم کو دوہرا عذاب ہے, کیونکہ آمدن تم نے معاہدہ کو توڑا ہے. دنیا میں جب کوئی شخص کسی سے عہد کر کے اسے توڑتا ہے تو اس کو کس قدر ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے, وہ سب کی نظروں سے گر جاتا ہے. پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے عہد اور اقرار کر کے توڑے وہ کس قدر عذاب اور لعنت کا مستحق ہوگا. بس جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے اس اقرار اور عہد کی رعایت کرو اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہو. پھر اس اقرار پر قائم اور مضبوط رہنے کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو, وہ یقیناً تمہیں تسلی اور اطمینان دے گا اور تمہیں ثابت قدم کرے گا, کیونکہ جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے واسطے قسم قسم کی ابتلاء اور مشکلات پیش آئیں گے, لیکن میں کیا کروں, یہ ابتلاء نئے نہیں ہیں. جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے واسطے ضرور ہے کہ ابتلاؤں میں سے ہو کر گزرے. دنیا اور اس کے رشتے عارضی اور فانی ہیں, مگر خدا تعالیٰ کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے معاملہ پڑتا ہے. پھر اس کے آدمی کیوں بگاڑے؟ دیکھو صحابہ کو کچھ تھوڑے ابتلا پیش آئے تھے, ان کو اپنا وطن مال و دولت اپنے عزیز رشتے دار سب چھوڑنے پڑے, لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کے راہ میں ان چیزوں کو مری ہوئی مکھی کے برابر بھی نہیں سمجھا, خدا تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھا. پر خدا نے بھی ان کی کس قدر قدر کی, اس سے وہ خسارہ میں نہیں رہے بلکہ دنیا و آخرت میں انہوں نے وہ فائدہ پایا جو اس کے بغیر انہیں مل سکتا ہی نہیں تھا. اس لیے اگر کوئی ابتلا آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے. ابتلا مومن کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت روح میں عز اور نیاز اور دل میں ایک سوزش اور جلن پیدا ہوتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے آستانے پر پانی کی طرح گداز ہو کر بیٹھتا ہے. ایمان کامل کا مزہ ہم و غم ہی کے دنوں میں آتا ہے. اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو, خدا تعالیٰ سے اب تمہارا نیا معاملہ شروع ہے, کیونکہ وہ پچھلے گناہ سچی توبہ کے بعد بخش دیتا ہے. اور توبہ سے یہ مراد نہیں کہ انسان زبان سے یہ کہہ دے اور اعمال میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو. تو اب یہی ہے کہ بدیاں اور خدا کے نافرمانیوں کو قدم چھوڑ دے اور نیکیاں کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں اپنی زندگی بسر کرے. اب بے فکر رہنے کے دن نہیں ہیں, خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہوشیار کر رہا ہے. تم کو خوب معلوم ہے کہ تعاون نے اس ملک کو کیسا دبا کیا ہے اور کس طرح پر فنا کا تصرف جاری ہے, اور ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا فانی ہے. اب بھی اگر انسان اپنے اعمال کے درست نہ کرے تو یہ اس کی کیسی غفلت اور بد نصیبی ہے. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز بے فکر نہ ہو, خدا تعالیٰ کے عذاب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس وقت آ جاوے, اور وہ غافلوں کو ہلاک کر دیتا ہے جو دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بے باک اور شوخی اختیار کرتے ہیں. تم جانتے ہو کہ تعاون کے دن آئے ہیں اور معلوم نہیں کہ کون اس کے حملے سے بچے. ہاں اس قدر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے جو اپنے اندر سچی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا کھوٹ اور کجی دل میں باقی نہیں رکھتے. بسا اوقات جن شہروں میں تعاون پڑی ہے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک تباہ نہیں کر لیتی, اور یہ بھی ثابت مجھ پر خدا تعالیٰ نے ایسے ہی ظاہر کیا ہے, اور خدا تعالیٰ کی کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال سے آتی ہے. میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ دنیا میں غفلت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے, شوقی اور بے باکی خدا تعالیٰ کی کتابوں اور باتوں سے بہت ہو گئی ہے. دنیا ہی دنیا لوگوں کا مقصود اور معبود ٹھہر گئی ہے. اس لیے جیسا کہ پہلے سے کہا گیا تھا اور نبیوں کی معرفت وعدہ دیا گیا تھا, میرے اس زمانے میں یہ تعاون لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے آئی ہے. مگر افسوس ہے کہ لوگ اس کو اب تک بھی ایک معمولی بیماری سمجھتے ہیں. مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت ملو, بلکہ تم اپنے اعمال اور افعال سے ثابت کر کے دکھا دو کہ تم واقعی تم نے سچی تبدیلی پیدا کر دی ہے. تمہاری مجلسوں میں وہی ہنسی اور ٹھٹھا نہ ہو جو دوسرے لوگوں کے مجلسوں اور محفلوں میں پایا جاتا ہے. یقین سمجھو کہ زمین و آسمان کا خالق ایک خدا ہے, وہی خدا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے. کوئی شخص دنیا میں کسی قسم کی راحت اور کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا مگر اسی کے فضل اور کرم سے. ایک پتا بھی اس کے فضل کے بغیر ہرا نہیں رہ سکتا. اس لیے ہر وقت اسی سے سچا تعلق پیدا کرے اور اس کے رضا جوئی کے راہوں پر مضبوط قدم رکھے. اگر وہ اس بات کی پابندی کرے گا تو یقیناً اسے کوئی غم نہیں ہے. ہر قسم کی راحت, صحت, عمر و دولت, یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے. جب انسان کا وجود ایسے نافع اور سود مند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. ایسے باغ میں کوئی درخت عمدہ پھل دینے والا ہو تو اسے باغبان کار نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی طرح نافع اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے, جیسے کہ اس نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, سورہ رعد آیت 18. جو لوگ دنیا کے لیے نفر آسان لوگ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمریں بڑھا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو سچے ہیں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا. اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور فرما بردار بندے ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. فرمایا اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نیری بیعت اور اقرار سے کچھ نہیں بنتا, بلکہ انسان زیادہ ذمہ وار اور جواب دہ ہو جاتا ہے. اصل فائدہ کے لیے ضرورت ہے حقیقی ایمان اور پھر اس ایمان کے موافق اعمال صالحہ کی. جب انسان یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی حقیقی مومن اور اس کے غیر میں ایک امتیاز رکھ دیا جاتا ہے, اسے ممتاز کیا جاتا ہے, اور اس امتیاز کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں فرقان ہے. آخرت میں بھی مومن اسی فرقان سے شناخت کیے جائیں گے اور کافر, فاسق, فاجر کے منہ سیاہ ہو جائیں گے. اس دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مومن ہمیشہ ممتاز رہتا ہے, اس کے اندر ایک سکینت اور اطمینان بخش روح ہوتی ہے, اگرچہ مومن کو دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور قسم قسم کے مصائب اور شدائد کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. خواہ لوگ اس کے کتنے ہی برے نام رکھیں اور خواہ اس کے تباہ اور برباد کرنے کے لیے کچھ بھی ارادے کریں, لیکن آخر وہ بچا لیا جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے. اس لیے دنیا اس کو ہلاک نہیں کر سکتی. مومن اور اس کے غیر میں امتیاز ضرور ہوتا ہے, اور یہ میزان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. خدا کی آنکھیں خوب دیکھتی ہیں کہ کون بد اور شریر ہے. خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. بس تم دنیا کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنے اندر کو صاف کرو. یہ دھوکہ مت کھاؤ کہ ظاہری رسم ہی کافی ہے. نہیں, امن اس وقت آتا ہے جب انسان سچے طور سے خدا تعالیٰ کے حرم میں داخل ہو. بس اب بڑی تبدیلی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ سے سچی صلح کے دن ہیں. بعض لوگ اپنی غلط فہمی اور شرارت سے اس سلسلے کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سے بھی بعض آدمی تعاون سے ہلاک ہوئے ہیں. میں نے بارہا اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ سلسلہ معراج نبوت پر واقع ہوا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار پر جو عذاب آیا تھا وہ تلوار کا عذاب تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے مخصوص تھا، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ میں سے بعض شہید نہیں ہو گئے؟ اسی طرح پر یہ سچ ہے کہ سلسلہ میں سے بھی بعض لوگ تعاون سے شہید ہوئے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ تعاون کے ذریعے سے ہمارا نقصان ہوا ہے یا دوسروں کا. ہماری جماعت کی تو ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ نافع الناس ہیں اور ایمان صدق و وفا میں کامل ہیں وہ یقیناً بچا لیے جائیں گے. بس تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو، اپنے رشتہ داروں اور بیوی بچوں کو بھی سمجھاؤ اور یہی تلقین کرو، اور دوستوں کے ساتھ یہی شرط دوستی رکھو کہ وہ بدی سے بچیں. پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سختی نہ کرو اور نرمی سے پیش آؤ، جنگ کرنا اس سلسلے کے خلاف ہے. نرمی سے کام لو اور اس سلسلے کی سچائی کو اپنی پاک باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو. یہ میری نصیحت ہے، اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت بخشے، آمین. 3 نومبر 1904، سیالکوٹ سے واپسی پر با مقام وزیر آباد ریلوے اسٹیشن. وزیر آباد کے اسٹیشن پر وہی ہجوم اور کثرت زائرین تھی جو پہلے تھی. حافظ غلام رسول صاحب نے پھر لیمونڈ اور سوڈا واٹر کی دعوت اپنے بھائیوں کو دی. اس مرتبہ اس اسٹیشن پر ایک عجیب بات جو پیش آئی وہ یہ تھی کہ ڈسکے کا مشنری پادری سکاٹ صاحب حضرت اقدس سے آ کر ملا. پادری سکاٹ صاحب کے ساتھ ہمارے مکرم بھائی شیخ عبدالحق صاحب نامسلم کے بھی عیسائیت کے ایام میں دوستانہ تعلقات تھے. پادری صاحب نے حضرت اقدس کے پاس آ کر اپنا پہلے سلسلہ کلام شیخ عبدالحق ہی سے شروع کیا کہ آپ نے ہمارا ایک لڑکا لے لیا. اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں جبکہ ہم نے پہنچ کر اس گفتگو کو قلم بند کرنا شروع کیا، یعنی ایڈیٹر الکم نے. پادری سکاٹ، آپ میں اور اس عیسوی مذہب میں کیا اختلاف ہے؟ حضرت اختر، موجودہ عیسوی مذہب اور ہم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے. البتہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل تعلیم اور مذہب اور ہمارے مذہب کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے. وہ بھی خدا کی پرستش کرتے اور اس کی توحید کا آواز اور تبلیغ کرتے تھے، اور دوسرے تمام نبی بھی یہی تعلیم لے کر آئے تھے. پادری سکاٹ، آپ لوگوں میں تو بہت سے فرقے موجود ہیں. حضرت اختر، مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں میں کس قدر فرقے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں؟ مسلمانوں کے فرقوں میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جزیات میں ہے، اصول سب کے ایک ہی ہیں. پادری سکاٹ، ان عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟ حضرت اختر، میرے نزدیک تو راس باس وہی فرقہ تھا جو حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کا تھا. اس کے بعد تو اس مذہب کی مرمت شروع ہو گئی اور کچھ ایسی تبدیلی شروع ہوئی کہ حضرت مسیح کے وقت کی عیسویت اور موجودہ عیسویت میں کوئی تعلق نہیں رہا. پادری، اس کی خبر آپ کو کہاں سے ملی؟ حضرت اقدس، پیغمبروں کو خدا تعالیٰ ہی سے خبریں ملا کرتی ہیں، میں بھی خدا ہی سے خبریں پاتا ہوں اور اسی پر ایمان لاتا ہوں. پادری، اس میں شک نہیں کہ پیغمبروں کو خدا سے ہی خبر ملتی ہے. اس مقام تک جب پہنچے تو پادری صاحب کی نظر جناب ایڈیٹر صاحب الحکم پر پڑی جو اس گفتگو کو قلم بند کر رہے تھے. پادری صاحب یہ دیکھ کر گھبرائے اور بولے کہ یہ کون نوٹ کر رہا ہے؟ جب ان سے کہا گیا کہ یہ الحکم اخبار کے ایڈیٹر ہیں تو اس سفر میں حضرت کے ساتھ ہیں اور حالات سفر قلم بند کر کے شائع کریں گے، تو پادری صاحب بولے میں اب جاتا ہوں، یہ تو شائع کر دیں گے. انہیں کہا گیا کہ کیا حرج ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، مگر ہم سچ کہتے ہیں. اور اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ پادری صاحب کی گھبراہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں. ہر چند وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سلسلہ کلام کو یہاں چھوڑ دیں، مگر حاضرین نے انہیں سلسلہ کلام جاری رکھنے پر اصرار کیا اور کہا کہ آپ کو نہیں تو ہم لوگوں کو فائدہ پہنچاوے گا. اس اصرار پر انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور پھر بولے تو یہ بولے کہ تمہارے بہت سے چیلے ہیں، یہ حملہ نہ کر دیں. حضرت اقدس، ہمارے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ خامخواہ قوم پر جس کو نیک چلنی، انکسار اور توازوں کی تعلیم دی جاتی ہے حملہ کرتے ہیں. ایسی حالت میں کہ میں ان میں موجود ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان میں سے بولتا بھی نہیں، آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں مجھ سے پوچھیں، ان میں سے کوئی تمہیں مخاطب بھی نہیں کرے گا، ان کی یہ تعلیم نہیں دی جاتی. علاوہ ازیں چیلے کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، گو اس لفظ کے معنی اور مفہوم برا نہ ہو، لیکن ہر ایک قوم کو اسی لفظ اور نام سے پکارنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے. یہ لفظ چیلے کا ہندوؤں کے لیے مختص ہے. پادری، میں نے سنا ہے سیالکوٹ میں بڑی رونق تھی. حضرت اقدس، ہاں بہت بڑا مجمع تھا. پادری، آپ لوگوں کو صرف ہدایت دیتے ہیں، یہ فضل بھی. حضرت اقدس، میری ہدایت کچھ چیز نہیں، جب تک اس کے ساتھ فضل نہ ہو. کوئی آدمی کبھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک آسمانی فضل بھی اس کی دستگیری نہیں کرتا ہے. وہ میری شناخت اسے عطا کرتا ہے تب وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ ہدایت اور معرفت لیتا ہے جو مجھے خدا تعالیٰ نے دی ہے اور پھر اپنے فضل سے دی ہے. پادری میں اس فضل کا ذکر نہیں کرتا جو آپ کو ملتا ہے بلکہ میں اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے. حضرت اقدس علیہ السلام میں بھی تو اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے. ان کو پہلے تو وہ فضل ہی ہے جو میرے پاس لاتا ہے, پھر جو فضل مجھے دیا جاتا ہے وہی فضل میری صحبت اور تعلق کی وجہ سے ان میں سرایت کرتا ہے. جس قدر اعتقاد بڑھے گا اسی قدر یہ لوگ جذب کرے گا. ان لوگوں کا تعلق میرے ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح ہے. جس جس قدر وہ شاخیں قریب ہیں اور اپنی سبزی اور زندگی میں تر و تازہ ہیں اسی قدر زیادہ ہے اس غذا کو جو جڑ کے ذریعے درخت حاصل کرتا ہے یہ جذب کرتی ہیں. اگر کوئی شاخ خشک ہو تو ہر چند وہ درخت کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہو لیکن اس غذا سے کوئی حصہ نہیں پا سکتی. اسی طرح پر شاگرد اور مریش شاخوں ہی کی طرح ہوتے ہیں. جس قدر کوئی تعلق محبت اور حسن ایمان رکھتا ہے اور جس قدر زیادہ صحبت میں رہتا ہے اسی کے موافق وہ حصہ پاتے ہیں. اول فضل خود اس درخت میں بھی ہونا چاہیے. اگر اس میں ہی کوئی قوت اور روح معرفت نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کو کیا پہنچا سکے گی. پادری کس درخت کی شاخ؟ حضرت اقدس علیہ السلام وہ درخت جس کو خدا لگاتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے, جیسے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے. پادری میں آپ کے دعوے کا اصل مطلب نہیں سمجھا, کیا آپ مسیح کہلاتے ہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام تعجب ہے, میرا دعویٰ تو اصل سے شائع ہو رہا ہے اور ولایت اور امریکہ تک لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے. آپ کہتے ہیں میں مطلب نہیں سمجھا. ہاں میں مسیح کہلاتا ہوں اور خدا نے مجھے مسیح کہا اور مسیح کر کے بھیجا. پادری وہ تو ایک ہی مسیح ہے. حضرت اقدس اللہ تعالیٰ کی ذات میں بخل نہیں ہے, وہ ہزاروں ہزار مسیح بنا سکتا ہے. چنانچہ ایک میں نمونہ موجود ہوں جو زندہ مسیح ہے. پادری 1900 برس پیشتر آپ سے ایک مسیح دنیا میں آیا تھا اور وہی مسیح مشہور ہے جس کی طرف یہودیوں کے عہد نامے میں اشارہ ہے کہ مسیح آئے گا اور وہ اس کے منتظر تھے, اس کے سوا تو کوئی اور مسیح نہیں. حضرت اقدس علیہ السلام ہاں 1900 برس پیشتر ایک مسیح آیا تھا, مگر جس مسیح کا آپ ذکر کرتے ہیں جس کو مانتے ہیں اس کا ذکر یہودیوں کے عہد نامے میں کہیں نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی خدا مسیح کے منتظر نہ تھے بلکہ ایک نبی کے منتظر تھے. اگر وہ کسی خدا یا خدا کے بیٹے کے منتظر ہوتے تو وہ اس کو مان لیتے. علاوہ بریں یہودیوں کے عہد نامے میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ نشان دو مسیحوں کی طرف جاتا ہے, ایک وہ جو مجھ سے پہلے آیا, دوسرا میں ہوں جو ساتویں ہزار میں آنے والا تھا. مسیح کا آمد ثانی کے تم لوگ بھی قائل ہو لیکن دوسری آمد کو تم نے اسی کی آمد سمجھ لی ہے, حالانکہ اس سے مراد کسی اور کا آنا تھا, یعنی میرا آنا مراد تھا. دانیال نبی کی کتاب میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے. یہ ساتواں ہزار ہے جو آپ کے دعوے کو باطل کرتا ہے کہ وہی آنے والا تھا. اس نے میری تصدیق کی, چنانچہ بڑے عیسائی فاضلوں نے مسیح کے آنے کا یہی زمانہ قرار دیا ہے اور آخر مایوس ہو کر امریکہ وغیرہ میں ایسے رسائل بھی شائع ہو گئے کہ دوبارہ آنے کا خیال غلط ہے. آمد ثانی سے مراد صرف کلیسیا ہی ہے. اگر یہ وقت آنے کا نہ تھا تو ان لوگوں کو کیا مصیبت پیش آئی تھی کہ وہ ایسی تعویلیں کرتے یا انکار کرتے. حقیقت میں آنے کا زمانہ یہی تھا اور آنے والا آ گیا, مگر تھوڑے ہیں جو اسے دیکھتے ہیں. اب آپ خواہ قبول کریں یا نہ کریں اور کوئی مسیح تو آنے والا نہیں. جس کا آپ کو انتظار ہے وہ مر چکا اور میں خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق آ گیا. پادری جو دھوکا یسوع کو تھا وہی آپ کو ہے کہ ایک مسیح دکھ اٹھائے گا دوسرا بزرگی پائے گا. حضرت اقدس علیہ السلام دراصل یہودیوں والا دھوکا تو آپ کو لگایا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح کے اپنے فیصلے کو یاد رکھتے تو ٹھوکر نہ کھاتے. یہودیوں کو جو دھوکا لگا تھا وہ یہی تو تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایریا ہی کا آنا مانتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ وہی ایریا آئے گا, حالانکہ مسیح نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ آنے والا ایریا یوحنا کے رنگ میں آیا ہے, چاہو تو قبول کرو. اب اگر دوبارہ آنا صحیح ہوتا تو پھر ایلیا ہی کو آنا چاہیے تھا. اسی طرح مسیح کی آمد ثانی ہے, اس سے مراد وہ آپ ہی کیوں کر ہو سکتے ہیں. اسی واسطے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہودیوں والا دھوکہ لگا ہے, ورنہ میں تو وہی مسیح ہوں جو آنے والا تھا اور میرا وہی فیصلہ ہے جو ایلیا کے حق میں مسیح نے کیا. پادری وہ ایلیا تو آ چکا. حضرت اقدس علیہ السلام میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ آ چکا, مگر تم یہ بتاؤ کہ کیا یوحنا کو ایلیا نہیں بنایا گیا؟ اب میرے معاملے میں آپ کیوں ٹھوکر کھاتے ہیں اور مسیح کے فیصلے کو حجت نہیں مانتے؟ پادری آپ معاف کریں میں جاتا ہوں. حضرت اقدس علیہ السلام اچھا, اس کے بعد پادری صاحب تشریف لے جائیں. ملفوظات حضرت مسیح موعود 5 نومبر 1904 بمقام قادیان بعد نماز مغرب. حضرت اقدس نے تعاون کے ذکر پر فرمایا، کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی قرآن شریف میں عین المفر آیا ہے، القیامہ آیت 11، جس سے یہی مراد ہے کہ تعاون اس کثرت سے ہوگی کہ کوئی جگہ پناہ کی نہ رہے گی۔ میرے الہام میں آفت دیار و محلوہا و مقاموہا کے یہی معنی ہیں۔ حضور نے حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کی نسبت فرمایا کہ ان کا وجود دنیا کے لیے ابتلا ہی ثابت ہوا ہے، یعنی ابتلا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جو منکر ہوئے وہ بھی دوزخی ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ بھی دوزخ کے کنارے ہیں۔ جیسے کہ عیسائیوں کے عقائد اور عملی حالت سے واضح ہے، پھر مسلمان بھی ان پر ایمان رکھتے تھے، وہ بھی غلو کر کے اور آسمان پر بٹھا کر مغلوب ہوئے۔ بس صرف مسیح کا وجود ہی اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں اور دشمن بھی جہنم میں۔ اس قسم کا ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔ 11 نومبر 1904، ایک شخص کی طرف سے رخا پیش کیا گیا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے، ان کو ہستی باری تعالیٰ پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں، یہ اپنی اصلاح کی تدبیر دریافت کرتے ہیں۔ فرمایا، ان کی بے قراری کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ دیکھو، اگر کسی شخص کے سامنے دو بچے ہوں، ایک تو کسی اجنبی کا ہو اور دوسرا اس کا اپنا پیارا، تو کیا وہ اس اجنبی بچے کی خاطر اپنے بچے سے محبت چھوڑ دے گا؟ نہیں، بلکہ ہرگز نہیں۔ پس جب انسان مسلمان کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں بالکل خدا کا ہو جانا اور کسی حالت میں اسے بے وفائی نہ کرنا، پھر اولاد کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان من ازواجکم و اولادکم عدواً لکم فاحذروہم، التغابن آیت 15، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، التغابن آیت 16، کہ مال اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے ڈرتے رہو، کیونکہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ نافرمان ہو، مرتد ہو جاوے، بدکار ہو، چور یا ڈاکو بن جاوے، مر جاوے تو پھر ویسے ہی ابتلا آ جاتا ہے۔ بس ہر حالت میں مجھے بھی فتنہ اور ابتلا ہوتی ہے، مگر جب مومن کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، البقرہ آیت 107۔ دیکھو، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 بچے فوت ہوئے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں لغزش نہ ہو، اور ایسے ایمان والا خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بچہ خدا سے زیادہ محبوب ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسا شخص خدا پر ایمان کا دعویٰ کر سکے، اور وہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے؟ ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری اولادیں کیسی ہوں گی، صالح ہوں گی یا بدمعاش، اور نہ ان کے ہم پر کوئی احسان ہے، اور خدا کے تو ہم پر لاکھوں لاکھ احسان ہیں۔ پس سخت ظالم ہے وہ شخص کہ اس خدا سے تعلق توڑ کر اولاد کی طرف تعلق لگاتا ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر خدا پر تمہارا کامل ایمان ہو تو پھر تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے، ہر چیز دوست میں رسد نیکوس۔ اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا، وہ بھی تو وہیں آ جاتا ہے جہاں اس کو تھوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہر کسی دوست سے اگر تم ادنا باتوں میں بدعہدی اور جھوٹ اور عہد شکنی سے کام لو تو وہ تمہیں کبھی عزیز نہیں رکھے گا۔ پھر وہ تو رب العالمین اور حاکم الحاکمین اور رب العزت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، البقرہ آیت 156۔ یعنی ثمرات سے مراد اولاد ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہوتے ہیں، اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں، یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے توبہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پڑھا کرو، اور اس کی کثرت کرو، خدا تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گناہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں، تعلق توڑنا بری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے۔ پس توبہ استغفار کرو اور نمازوں میں دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہو۔ والسلام۔ بلا تاریخ، ذیابیطس کے مرض کا ذکر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مجھے سخت تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا ہے. آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جو شکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق فاجر لوگ بناتے ہیں. اگر اس سے ضرر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں, مگر اصل یعنی شہد اس کی خاصیت دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہ ہوگی. اگر یہ ان کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفاؤں لناس فرمایا جاتا, مگر اس میں صرف اصل ہی کو خاص کیا ہے, پس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے. اور چونکہ اس کی تیاری بذریعہ وحی کی ہے, اس لیے مکھی جو پھولوں سے رس چوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو لیتی ہوگی. اس خیال سے میں نے تھوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اسے پیا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ ہوا, حتیٰ کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا, اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں 10 رکعت عشاء کی نماز کی ادا کی. فرمایا, خدا تعالیٰ کی ان صفات رب رحمان رحیم مالک یوم الدین پر توجہ کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا عجیب خدا ہے. پھر جن کا رب ایسا ہو گیا وہ کبھی نامراد اور محروم رہ سکتا ہے؟ رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی. جہاں اسباب غیر مؤثر معلوم ہو وہاں دعا سے کام لے. 24 نومبر 1904 بوقت زہر. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت سنائی کہ میں نے ایک سفید تہبند باندھا ہوا ہے, مگر وہ بالکل سفید نہیں ہے, کچھ کچھ میلا ہے. کسی اثنا میں مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے ہیں اور انہوں نے سورہ الحمد جہر سے پڑھی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھا, الفارق وما ادراک ما الفارق. اس وقت مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن شریف میں سے ہی ہے, اور ایک اور الہام ہوا, روز نقصان برتو نہ آیت. حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی, بعض آریوں نے بہت ہی گندے کلمات قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں. پھر فرمایا, ہانڈی میں جب ابال آتا ہے تو پھر بہت جلدی بیٹھ جایا کرتا ہے. یہی حالت ان لوگوں کی ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام جیسا مذہب جس خدا نے پیش کیا ہے اس کے مقابل پر اور بھی کوئی خدا مانا جا سکتا ہے.